الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني ادم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے انسان کو تین مختلف حالتوں میں پیدا کیا، یا اس انداز میں سوچیں کہ انسان تین مختلف حالتوں میں اس زندگی میں دنیا میں زندگی گزارتے ہیں. پہلی حالت کو کہتے ہیں حیوانی زندگی، شہوانی زندگی، نفسانی زندگی. یہ وہ زندگی ہوتی ہے جس کے اندر کہ انسان کا مقصد زندگی صرف اور صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہوتا ہے. اس کا مقصد زندگی میں صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کو جب بھوک لگے تو وہ کھانا کھا لے، جب پیاس لگے تو وہ پانی پی لے، جب اس کو کھانے پینے سے فارغ ہونے کے بعد نیند آئے تو وہ سو لے، اور زیادہ سے زیادہ کچھ اپنی انجوائمنٹ کے لیے کھیل کود کا سامان کر لے. یہ زندگی دراصل ہر انسان کے اوپر آتی ہے، اور یہ اس کی زندگی کا وہ وقت ہوتا ہے جبکہ وہ بچہ کہلاتا ہے. ایک بچہ سراسر خواہشات کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، جس کو کہ ہم بڑوں کی زبان میں نفس پرستی کی زندگی بھی کہتے ہیں. دراصل بچہ جو ہے وہ بھی ایک نفس پرستی کی زندگی ہی گزار رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے کو جب بھوک لگتی ہے تو اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کے برابر میں کسی دوسرے کو بھی بھوک لگی ہے یا نہیں لگی. جب وہ کھا پی رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اگلا بندہ کہیں پیاسا تو نہیں ہے، اور اس کا حصے کا سارا پانی جو ہے وہ میں پی جاؤں تو پھر اس کی پیاس کیسے دور ہوگی. جب اس کو نیند آتی ہے تو اس وقت وہ یہ نہیں سوچتا کہ نیند اگر وہ کر لے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دوسرے کو اس کی نیند سے تکلیف ہو، کسی دوسرے کو اس کی ضرورت ہے. اب اگر یہ سو گیا تو پھر اگلے بندے کی ضرورت کیسے پوری ہوگی، وہ یہ چیزیں نہیں دیکھ رہا ہوتا. تو دیکھیں یہ زندگی جو ہے وہ ایسی ہی ہوتی ہے جیسا کہ ایک جانور کی زندگی ہوتی ہے، بیکاز جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان ضروریات کے ساتھ پورا کیا. ان کو جب بھوک لگتی ہے تو وہ کھا لیتے ہیں، چاہے وہ درندے ہوں، ان کو بھوک لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طریقہ سکھلا کے بھیج دیا کہ تم نے اس طرح سے اپنا شکار کرنا ہے. بڑے مزے کی بات کہ ہم بچوں کو کچھ اینیملز کی ویڈیوز دکھا رہے تھے، نیشنل جیوگرافک ٹائپ کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں، تو اس کے اندر ایک بات کو دیکھ کر کے مجھے بہت تعجب ہوا کہ شیر جب ہرن کو شکار کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھاگ کر کے جیسے اس کو پکڑتا ہے نا، تو پکڑتے ہوئے وہ اس کو منہ سے کسی دوسری جگہ سے بھی پکڑ سکتا ہے، پنجوں سے جو ہے وہ کہیں اور سے بھی اس کو گراب کر سکتا ہے، لیکن جب اس کو وہ کھانا شروع کرتا ہے تو خاص گردن کی جگہ سے کھانا شروع کرتا ہے، اور گردنی میں جا کر کے وہ اپنے جو دانت ہوتے ہیں ان کو گاڑتا ہے، اور وہاں سے پھر خون نکلتا ہے. مزے کی بات اس سے بھی زیادہ تھی، یہ تو ہے ہی اتنی مزے کی بات ایک مومن کے لیے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ذبح کا جو طریقہ ہمیں سکھلایا کہ میرے جانداروں کو جب تم اپنے کھانے کے لیے کاٹو مارو تو اس انداز میں کاٹو، اور ماڈرن سائنس نے پروف کیا کہ اس طرح سے جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی. اس کے برین ایکٹیویٹی کو مانیٹر کیا گیا اور پتہ لگا کہ دوسرے انداز سے اگر جانور کو مارا جائے تو اس کی برین ایکٹیویٹی انتہائی شدید ہوتی ہے، یعنی اس کو پین ہو رہا ہوتا ہے. پین میجر ہی برین ایکٹیویٹی سے کرتے ہیں، پین میجرمنٹ کا طریقہ ہے یہ. جبکہ مسلمانوں کے طریقے پہ جب ذبح کرتے ہیں تو اس کو بالکل بھی برین ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، بالکل سکون میں ہوتا ہے دراصل وہ. تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ان کی مخلوق کو تکلیف پہنچے، حتیٰ کہ جب کاٹ کے کھانے کا بھی حکم دیا تو اس انداز میں کاٹو کہ اس کو تکلیف نہ ہو، اور اپنے درندوں کو سکھلا دیا کہ اس طرح سے شکار کرو کہ ہرن کو، نیل گائے کو، ان کو تکلیف نہ ہو. دوسری جگہوں پر جب وہ دانت سے پکڑتے ہیں نا، جیسے پیٹ کی طرف سے اگر نیل گائے کو شیر نے پکڑ لیا اب وہ ہم نے دیکھا کہ وہ پکڑا ہوا ہے اور نیل گائے چونکہ ذرا ہیوی ہوتی ہے یا بھینسا تو وہ اکثر شیر سے نکل کے بھاگ جاتے ہیں. اب ہم یہ سوچ رہے تھے کہ شیر سے جب نکل کے بھاگیں گے نا تو شیر نے جس جگہ سے اس کو منہ سے پکڑا ہوا تھا وہاں کا گوشت کٹ کے جو ہے وہ شیر کے منہ میں آ جائے گا اور نیل گائے یا بھینسا جو ہے وہ زخمی حالت میں بھاگے گا. لیکن حیران ہو گئے اس بات کو دیکھ کر کے کہ جہاں سے انہوں نے منہ سے پکڑا ہوا تھا وہاں کچھ بھی نہیں ہوا. تو جہاں سے اس کو نہیں کھانا تھا وہاں سے اس نے دراصل دانتوں کو نہیں گاڑا. دانتوں کو اس جگہ پہ وہ گاڑتے ہی نہیں ہے, اگر گاڑتے تو خون نکلتا لیکن وہاں پہ کوئی کٹ ہی نہیں تھا. تو وہ جانور نکل کے بھاگ گیا اور پھر اپنی ریوڑ کے اندر جا کر کے پھر مصروف ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے درندوں کو کھانے کا طریقہ سکھلا دیا, وہ اس طریقے کے ذریعے سے اپنی بھوک کو مٹا لیتے ہیں, بھوک کو پورا کر لیتے ہیں, ضرورت پوری کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے پیاس لگتی ہے تو جا کے پانی پی لیتے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیر کا جو پورا ایک پرائیڈ ہوتا ہے وہ جب شکار سے فارغ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپس میں کھیل کود کرتے ہیں. بچے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کھیل رہے ہیں اور جو ببر شیر ہے اس کے اوپر جا کر کے اچھل کود رہے ہیں اور شیرنی جو ہے وہ بھی اپنے اس میں مشغول ہے. اور اس کے بعد ایونچولی وہ سو جاتے ہیں, آرام کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ضروریات پوری کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آرام کرتے ہیں, کھیلتے کودتے ہیں. یہی کام ایک انسان کے بچے کا ہوتا ہے, ضرورت کو پوری کر لیتا ہے. کیسے ضرورت پوری کرتا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے طریقہ سکھلا دیا ضرورت پوری کرنے کا کہ بھائی جب بھی تمہیں کوئی ضرورت ہو تو تم رونا شروع کر دو. جب وہ رونا شروع کر دیتا ہے اس کی ماں اس کی ضرورت پوری کر دیتی ہے تو اس کو بھی بالکل ویسے ہی بے فکری ہوتی ہے جیسے کہ شیر کے بچے کو بے فکری ہوتی ہے. اس کو طریقہ آتا ہے اپنی ضرورت پوری کرنے کا. تو انسان کا بچہ بھی اسی طریقے سے زندگی گزار رہا ہوتا ہے. تو یہ جو زندگی ہوتی ہے اس کے اندر کوئی خوبصورتی ہے سچ نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے جس خوبصورتی کے ساتھ اس کو بھیجا ہوتا ہے بس وہ خود خوبصورت ہوتا ہے, جیسے کہ جانور کا بچہ بھی خود خوبصورت ہوتا ہے. آپ نے کٹنز کو دیکھا ہوگا, جب بلی کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو کتنے خوبصورت لگتے ہیں, ہر ایک کا دل ان پر آیا ہوتا ہے. اور وہی جب بڑے ہو جاتے ہیں تو جو سٹرے کیٹس بن جاتی ہیں تو کسی کا دل نہیں چاہتا ان کو اٹھا کر کے گود میں بٹھائے. تو ان کو تو خوبصورتی دی لیکن چیزوں کو خوبصورت بنانا ان کو نہیں آتا. تو اسی طرح انسان کا بچہ بھی, اس کی زندگی میں خوبصورتی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا کہ چیزوں کو خوبصورت بنا کر کے استعمال کریں. لیکن جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر دو صلاحیتیں پیدا کر دیتے ہیں اور وہ صلاحیتیں کہلاتی ہیں, ایک تو اس کو جمال پسندی کی صلاحیت ملتی ہے کہ اس کو خوبصورتی اچھی لگنی شروع ہو جاتی ہے, جمال پسند آنا شروع ہو جاتا ہے. اب وہ جو کام بھی کرنا چاہتا ہے وہ ایک خوبصورت انداز میں کرتا ہے, حتیٰ کہ اگر اس کو کھانا بھی بنانا ہوتا ہے اپنے کھانے کے لیے تو وہ ایک اچھے انداز میں کھانے بنانے کی کوشش کرتا ہے. گھروں کے اندر عورتیں جب دعوت کرتی ہیں, حتیٰ کہ اپنے گھر والوں کے لیے کھانے بناتی ہیں, تو بہت محنت کر کے خوبصورتی سے سجا کے بناتی ہیں, اور اگر دعوت ہو جائے تو اور بھی زیادہ سجا کے بناتی ہیں. حتیٰ کہ مرد بھی جو کہ بڑے پیمانے کے اوپر میس کوکنگ کرتے ہیں, جیسے کہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ ہوٹلز کے اندر ریسٹورینٹس کے اندر کھانا پکانے والی عورتیں نہیں ہوتی, وہاں پہ کھانا پکانے والے مرد ہوتے ہیں. شیفز جو ہوتے ہیں جو پروفیشنل کام کر رہے ہوتے ہیں ساری جگہوں میں مرد ہوتے ہیں. تو ہم نے یہ سمجھا کہ بھئی میس کوکنگ جو ہوتی ہے وہ مرد ہی کر سکتے ہیں, عورت میس کوکنگ نہیں کر سکتی, وہ چھوٹے پیمانے پہ اچھی طرح سے کوکنگ کر سکتی ہے. تو خوبصورتی سے کھانا بناتے ہیں, لباس جو پہنتے ہیں وہ لباس ایک خالی چیتھڑ سے بھی انسان کا صدر ڈھک سکتا ہے, ایک موٹا سا کوئی لبادہ اوڑھ لے تو سردی سے بچ سکتا ہے, پترا سا کوئی کپڑا پہن لے گرمی کے موسم میں کافی ہو سکتا ہے. لیکن کپڑوں کے بنانے کے اندر کتنی جمالیت کی حس نظر آتی ہے, عورتوں میں تو انتہا درجے کی ہوتی ہے, بہترین سے بہترین لباس ان کو چاہیے ہوتا ہے, بنانا ہوتا ہے ہر سال کئی کئی نئے جوڑے, ہر موسم کے اندر نئے جوڑے, نئی نئی لان آتی ہیں اور ان کے ایڈورٹیزمنٹ کے اوپر پتہ نہیں کتنے بلینز آف روپیز خرچ ہوتے ہیں, ڈالرز خرچ ہوتے ہیں. وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ انسان کے اندر جمال پسندی کی ایک حس اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے. تو لباس بہترین سے بہترین بنا کے پہننا, پھر گھر جہاں پہ اس نے رہنا ہوتا ہے وہ گھر ایک سمپل ٹین کی چھت سے اور اینٹوں سے جو ہے وہ دیواریں بنا کر کے کام چل سکتا ہے, لیکن کیسے خوبصورت گھر انسان بناتا ہے. تو بڑے ہونے کے بعد انسان کو اللہ تعالیٰ نے جمال پسندی کی ایک صفت دی, اور دوسری صفت دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اجتماعیت کا جذبہ پیدا کر دیا. اجتماعیت کا جذبہ کا کیا مطلب؟ کہ ابھی جیسے ہم نے سنا کہ بچے کے اندر یہ کوئی حس نہیں ہوتی کہ برابر والا کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا ہے، برابر والے کو تکلیف ہو رہی ہے یا خوشی ہو رہی ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے ان سب چیزوں کی. لیکن بڑا ہونے کے بعد اب وہ دوسروں کے دکھ اور سکھ کے اندر شریک ہونا یہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے. اس کو اچھا لگتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ مل بیٹھ کر کے میں باتیں کروں، میں دوسروں سے تبادلہ خیال کروں، میں ان کی خوشیوں کے اندر، ان کے اوکیزنز کے اندر شریک ہوں. اگر ان کے گھروں کے اندر کوئی وفات ہو جائے، کوئی برا واقعہ پیش آئے، تو میں ان کے ساتھ شامل ہوں اس کے اندر. تو اجتماعیت کا جذبہ اس کے اندر آ جاتا ہے. یہ ایک انسانی صفت ہوتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ بڑی عمر کے اندر جب انسان تھوڑا میچور ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں. لیکن اس زندگی کو بھی بڑوں نے کہا کہ یہ انسانی زندگی ہے اور یہ عقل کی بیسس پر ہوتی ہے، کیونکہ اس میں انسان کی میچورٹی آ جاتی ہے. میچورٹی کا کیا مطلب؟ کہ اس کی عقل پختہ ہو جاتی ہے، میچور ہو جاتی ہے. لیکن اس زندگی کے اندر بھی کمیاں ہوتی ہیں، اس کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں، اور وہ یہ ہوتی ہیں کہ اس کے اندر جو انسان خوبصورت چیز کو پسند کرتا بھی ہے نا، تو اس کے بھی پیچھے کوئی نہ کوئی اس کا ایک جذبہ ہوتا ہے. اگر وہ کسی کے ساتھ اجتماعیت کے طور پر اچھا معاملہ کرتا ہے تو اس کو ایک ریٹرن چاہیے ہوتا ہے کہ مجھے اس کی طرف سے بھی ایسا ہی اپریسیشن ملنی چاہیے کہ جب میں اس کے دکھ درد میں شریک ہوا تھا تو اب اس کو بھی میرے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے. اگر میں اس کی خوشی میں شریک ہوا، اب ضروری ہے کہ وہ بھی میری خوشی کے اندر شریک ہو. حتیٰ کہ کچھ لوگ تو ہمارے معاشروں کے اندر جب شادی بیاہ کی تقریبات ہوتی ہیں تو لوگ آتے ہیں تو لوگوں نے جتنے پیسے دیے ہوتے ہیں نا، وہ سب لسٹ بنا کر کے لکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس بندے نے اتنے پیسے دیے تھے، اس نے اتنے پیسے دیے تھے، اس نے اتنے پیسے، اور اس کو ریکارڈ رکھا جاتا ہے. جب ان کے گھر میں تقریب ہوتی ہے تو اس کے مطابق ریسیپروکیٹ کیا جاتا ہے، اور ریسیپروکیٹ نہ کرنا جو ہے بہت برا سمجھا جاتا ہے. اور وہ لوگ ریسیونگ اینڈ پہ جو ہوتے ہیں وہ بھی نوٹ کرتے ہیں کہ جی ہم نے تو ان کو اتنا دیا تھا، اب ہمیں ان کی طرف سے کتنا ملا. تو اس حد تک جو ہے وہ ریسیپروکیشن کا جذبہ انسان کے اندر ہوتا ہے جب وہ پیورلی عقلی زندگی کے اوپر عمل کر رہا ہوتا ہے. یہاں پر اس کو یہ جذبہ بھی ہوتا ہے کہ اگر میں کسی کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کر رہا ہوں تو اب لوگ مجھے پہچانیں. اگر میں کسی کی خدمت کر رہا ہوں تو خدمت کے بدلے میں لوگوں کو مجھے عزت دینی چاہیے، یعنی لوگ مجھے پہچانیں، مجھے کوئی مقام دیں. جیسے کہ سیاستدان قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بڑی عوام کی خدمت کرتے ہیں، بہت جو ہے فلاح بہبود کے کام کر رہے ہوتے ہیں، فلاح و بہبود کے. لیکن جب الیکشن کا سامان آتا ہے تو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی اب ہمیں اس علاقے سے ووٹ بھی ملنا چاہیے. اگر ووٹ نہیں ملے گا تو پھر نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا، ووٹ کے بدلے پہ یہ معاملہ ہوتا ہے. تو اس زندگی کے اندر عقل کا راج ہوتا ہے، لیکن عقل کے ساتھ ساتھ انسان کے نفس کے دوسری بیماریاں جو ہیں وہ کھل کے سامنے آتی ہیں. اس زندگی کے اندر جس کو کہ انسانی زندگی کہا جاتا ہے یا عقل پرستی کی زندگی کہا جاتا ہے، انسان زر اور زن کا مرید ہو کر کے زندگی گزارتا ہے. جن معاشروں کے اندر شہوت پرستی بہت زیادہ غالب ہوتی ہے، بہت کھلا معاملہ ہے، کوئی پردے کا نظام نہیں، کوئی جو ہے اس قسم کی پروہیبیشنز نہیں، اس قسم کے ٹیبوز نہیں، تو وہاں پر جو ہے وہ زن پرستی جو ہے وہ انتہا درجے کو پہنچی ہوئی ہوتی ہے. زنا جس سے نکلا تو ہر قسم کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے. لیکن جن معاشروں کے اندر پردے داری ہوتی ہے، جہاں پر کہ پھر بھی جی گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو کالا عبایا پہن کے نکل رہے ہیں، اور عورتوں اور مردوں کا اختلاط اتنا نہیں ہے جتنا کہ دوسرے معاشروں میں ہوتا ہے، وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ زر پرستی اپنی عروج پر ہوتی ہے. یعنی ہم تصور نہیں کر سکتے کہ زر کی بیسس کے اوپر انسان کیا کیا نہیں کرتا. جتنی خواہشات اس کی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری اپنی زر کی بیسس پہ پورا کر رہا ہوتا ہے. انسانوں کو بھی غلام بنا رہا ہوتا ہے، اور جتنی اس کی دل میں بات آتی ہے اس کو پورا کرتا ہے. تو زر پرستی اور زن پرستی یہاں پر عروج پر ہوتی ہے. اسی طرح کے معاشروں کے اندر پھر انسان حق کا معیار جو ہے وہ اکثریت کو بنا لیتا ہے، کہ جہاں پر اس کو اکثریت نظر آتی ہے نا تو سمجھتا ہے کہ ہاں یہی سچ ہے. تو اسی وجہ سے انہوں نے پھر ایک پورا نظام سلطنت بنایا، نظام مملکت بنایا، جس کو کہ انہوں نے کہا جمہوریت، کہ جی جتنے زیادہ لوگ اگر کسی ایک طرف نظر آئیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بات سچ ہے. تو جمگھٹے کو رش کو، بھیڑ کو دیکھ کر کے فیصلہ کرنا کہ ہاں بھائی یہ بات ٹھیک ہے. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی چند لوگ اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو اس کے اوپر توجہ نہ دو، لیکن اگر زیادہ زبانیں وہ بات کرنا شروع ہو جائیں تو اس کو سچ ماننا شروع کر دو. تو بھائی زیادہ زبانیں اگر ایک بات کرنا شروع ہو جائیں تو یہ تو کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کہ وہ بات سچ ہو گئی. بات یا تو سچ ہوتی ہے یا جھوٹ ہوتی ہے. لوگوں کی اکثریت کا ایک طرف ہو جانے سے تو وہ سچ نہیں ہو جاتی نا، یا ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اوپر جب تہمت لگی تھی تو کیا ہوا تھا؟ مدینہ منورہ کے اندر جو اہل ایمان تھے وہ الگ ہو گئے تھے، خاموش ہو گئے تھے، لیکن جو منافقین تھے انہوں نے ایک بندے نے بات شروع کری تھی. کمنٹ جو ہے وہ ایک بندے نے دیا تھا، لیکن اس کے اوپر باقیوں نے اپروول، اور وہ اس طرح سے پھیلی بات، اتنی پھیلی بات کہ تقریباً سب لوگ ہی بات کرنا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ کچھ بھولے بھالے مومنین بھی اس کے اندر شامل ہو گئے. جو بدری صحابی تھے وہ بھی شامل ہو گئے. اور واقعہ اف کی تفصیلات پڑھ کر کے آپ جانتے ہی ہیں یہ ساری چیزیں کیا ہوئیں. تو اکثریت کے ہو جانے سے کوئی چیز سچ نہیں ہو جاتی، لیکن ہماری کیا سوچ ہوتی ہے کہ جی زیادہ لوگ بات کر رہے ہیں اس کا مطلب دیر مسٹ بی سم تھنگ رائٹ اباؤٹ اٹ. تو جمہوریت یہ انسانی زندگی کی معیار ہے. انسانی زندگی کے اندر جس کو کہ عقلی زندگی کہتے ہیں، وہاں پر سچائی کا معیار جو ہے وہ جمہوریت ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان تطع اکثر من فی الارض ایکچولی آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ قرآن کی آیت تھی کہ حدیث، مفتی صاحب اگر گائیڈ کر سکیں. وہ ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، کہ اگر تم زمین کے اندر اکثریت کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے. تو یہ شریعت کا اصول ہے. اکثریت کی اتباع جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کرنی ہوتی کہ جی وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن عقلی زندگی اور انسانی زندگی کے اندر یہی کرائیٹیریا آف ٹروتھ ہوتا ہے. تو پہلی زندگی نفسانی، حیوانی، شہوانی زندگی کہلاتی ہے. اس کے اندر صرف اور صرف نفس کا راج ہوتا ہے، کسی دوسرے کی پرواہ نہیں ہوتی. دوسری زندگی وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر انسان دوسروں کی پرواہ بھی کرتا ہے، اور اس کے اندر ایک جمال پرستی بھی آتی ہے، اچھی چیز کرنا چاہتا ہے، حسن پرستی بھی اس کے اندر آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ سٹرنگز اٹیچڈ ہوتی ہیں. اس کو جو ہے وہ ریٹرن میں چاہیے ہوتا ہے اپریسیشن، اس کو ریٹرن جو ہے وہ انہی لوگوں سے چاہیے ہوتا ہے، اور اسی وقت چاہیے ہوتا ہے، اور اسی وقت کی جو ایکسٹینشن ہے وہ پوری پوری انسان کی زندگی بھی ہو سکتی ہے. اسی وقت سے مراد یہ نہیں کہ رائٹ دیر اینڈ دین، بلکہ ایک سال کے بعد بھی ریٹرن کی امید ہو سکتی ہے، دس سال کے بعد بھی ریٹرن کی امید ہو سکتی ہے. جب بندہ بڑا ہوگا تو اس کے بعد اس سے ریٹرن ملنا چاہیے، ابھی نہیں مل رہا تو چلو 20 سال کے بعد تو مجھے ریٹرن ملنا چاہیے. تو یہ انسانی زندگی کی پہچان ہوتی ہیں یہ ساری باتیں. تیسری جو زندگی ہوتی ہے انسان کی وہ کہلاتی ہے ایمانی زندگی. اسی زندگی کا دوسرا نام قرآنی زندگی بھی ہوتا ہے. اور اس زندگی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر انسان کے اوپر اس کا نفس حکمران نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اوپر اس کا دل حکمران ہوتا ہے، اور دل اس قابل ہوتا ہے کہ وہ حکمرانی کر سکے. مسئلہ ہمارا یہ بھی بہت ہے، جیسے کہ آپ اکثر ساجد سے سنتے ہی رہتے ہیں، کہ ہم نفس اور دل کو آپس میں نا گڑمٹ کر دیتے ہیں. ہم لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں میرا دل نہیں چاہ رہا، لیکن حقیقت کیا ہوتی ہے کہ نفس نہیں چاہ رہا، دل تک تو نوبت ہی نہیں آئی ہوتی. اس لیے کہ دل جو ہے وہ اس وقت محکوم ہوتا ہے، دل حاکم نہیں ہوتا. بات تو اس کی مانی جاتی ہے جو کہ حاکم ہوتا ہے، محکوم کی بات نہیں مانی جاتی. تو دل تو ہمارا گناہوں کی وجہ سے جکڑا ہوا ہے، جو کہتے ہیں نا تصفیہ قلب. تو تصفیہ قلب کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ دل کے اوپر لیئرز آ گئی ہوتی ہیں گناہوں کی، تو ان لیئرز کو جو ہے وہ تصفیہ قلب کی محنت سے پھر اتارنا ہوتا ہے، تاکہ دل جو ہے وہ ان لیئرز سے آزاد ہو جائے، ان زنجیروں سے آزاد ہو جائے، ان لیئرز کے گناہوں کے بوجھ تلے سے باہر نکل آئے. ابھی وہ محکوم ہے، تصفیہ قلب کے بعد پھر وہ حاکم ہوگا. تو بھائی جب تک وہ محکوم ہے، انسان گناہوں کی زندگی گزار رہا ہے، تو دل چاہنے کی تو بات ہی نہیں آئی نا. وہ تو ایک محاورہ ہے، اردو زبان کا محاورہ ہے کہ میرا دل نہیں چاہ رہا، لیکن محاورے کے اندر اتنی حقیقت نہیں ہوتی ہمیشہ. تو دراصل نفس غالب ہے، نفس حاکم ہے، تو نفس نہیں چاہ رہا میرا، جبھی تو میں اس کی بات مان کر کے یہ کام کر رہا ہوں. دل چاہنے کا مسئلہ نہیں ہوتا اصل میں. دل تو بیچارہ دبا ہوا ہوتا ہے بوجھ تلے, وہ تو کراہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے آزاد تو کرو کم از کم, مجھے یہاں سے باہر تو نکالو تاکہ میں اپنی چاہت تمہیں بتاؤں. لیکن ہم اس کو دبا کے رکھتے ہیں, نکلنے کا موقع ہی نہیں دیتے. کہیں جو ہے وہ شریعت کی اتباع نہ کرنی پڑ جائے, کہیں سچ نہ بولنا پڑ جائے, کہیں جھوٹ سے نہ بچنا پڑ جائے, تو ہم دل کو دبا کے رکھتے ہیں, پریزن کے اندر بند کر کے رکھتے ہیں. لیکن جو کامل مومن ہوتا ہے, ایمانی زندگی کو جس نے اپنی زندگی کا معیار بنایا ہوا ہوتا ہے اور زندگی کے اندر اس نے فیصلہ کر لیا ہوتا ہے کہ میں نے ایمان کی زندگی گزارنی ہے, اس کا دل حاکم بن جاتا ہے. تو اس وجہ سے دل کی حکومت ہوتی ہے, اور دل کی حکومت کس انداز میں ہوتی ہے کہ پھر وہ قرآن کو جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا سکھایا, تو پھر وہ قرآن سے اصول لے کر کے پھر ان کو اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کرتا ہے. تو یہ قرآنی زندگی کہلاتی ہے. اس زندگی کے اندر انسانوں سے اجر کا نہ ڈیمانڈ ہوتی ہے اور نہ کوئی توقع ہوتی ہے. اس کی بہترین مثال انبیاء علیہ السلام کی زندگی تھی. تو انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ خود کوٹ فرماتے ہیں قرآن کے اندر کہ جب وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے اور اپنی نفس پرستی کی زندگی سے نکالنے کی کوشش کرتے تھے, تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا, کہ میں تم سے جو ہے وہ کوئی اجر نہیں کا سوال نہیں کر رہا ہے میری قوم. ان اجریا الا علی اللہ, میرا اجر اللہ کے پاس ہے اور مجھے اللہ ہی سے اجر ملے گا. میں جو تمہیں بلا رہا ہوں نیکی کی طرف, شرک سے جو ہے میں تمہیں نکلنے کے لیے کہہ رہا ہوں, تو میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا کہ جی تم پھر میری سیلری بھی فکس کر دو اور تم مجھے جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں پرووائڈ کیا کرو, تو مجھے اس طرح کی چیزیں پرووائڈ کیا کرو. تو بغیر اجر کے کام کرنا, نیکی کا کام کرنا, یہ پیغمبروں کا شیوا ہے. اس کی بہترین مثال ہمیں پیغمبروں کی زندگی سے ملتی ہے, اور پیغمبروں ہی کی زندگی کو دراصل قرآن بار بار کھول کھول کے ہمیں بیان کرتا ہے. تو قرآنی زندگی کا مطلب کیا؟ کہ ویسی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا جیسا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے گزاری تھی, پیغمبروں نے گزاری تھی. جب انسان ایسی زندگی گزارتا ہے نا, تو تبھی وہ فرشتوں سے دراصل اعلیٰ ہو جاتا ہے, فرشتوں سے بڑھ کر کے وہ اس کا مقام ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ پھر مادیت سے اپنے آپ کو چھڑا کر کے دراصل روحانیت کی صفات اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے. فرشتوں کی صفت یہ ہے کہ ان کے اندر مادیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے, ان کا تعلق روحانیت سے ہے. وہ عالم ارواح سے تعلق, وہ عالم امر سے تعلق رکھتے ہیں, اور عالم امر جو ہے وہ عالم خلق سے مختلف ہے. تو انسان جو کہ بین بین ہے عالم امر اور عالم خلق میں, کیونکہ اس کی روح جو ہے وہ عالم امر سے آئی, لیکن اس کا جسم پورا کا پورا اور جسمانی نفس جو ہوتا ہے وہ عالم خلق سے تعلق رکھتا ہے. تو جب وہ اپنی زندگی کو ایمانی زندگی بنا لیتا ہے, تو دراصل وہ عالم امر کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اور قریب ہونے کی وجہ سے جو لوگ ہدایت النحو پڑھ رہے ہیں, انہوں نے یہ مسئلہ پڑھا ہوگا کہ اگر کوئی چیز نکرہ ہو لیکن اس کو آپ ایک صفت دے دیں, تو موصوف صفت مل کر کے پھر وہ معرفہ کے قریب ہو جاتے ہیں, اور معرفہ کے قریب ہونے کی وجہ سے پھر وہ مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں. بھائی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا تھوڑا اجرا بھی ہو جائے کلاس کے اندر. تو قریب ہونے کی وجہ سے انسان ویسا تصور کیا کرنا شروع ہو جاتے ہیں اس کو. تو فرشتوں کے قریب ہونے سے ان کو کہتے ہیں کہ جی فرشتوں سے جیسے بہتر ہو گئے, فرشتوں جیسے ہو گئے, لیکن وہ فرشتے ہوتے نہیں ہیں, وہ ہوتے تو انسان ہی ہیں. تو یہ دراصل ایمانی زندگی ہوتی ہے. اس ایمانی زندگی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چار صفات بتائیں کہ اس کی چار صفات ہوتی ہیں. اس کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من احب للہ, کہ جس نے محبت کری اللہ کی خاطر اللہ کے لیے, ومن ابغض للہ, اور جس نے بغض رکھا تو اللہ کے لیے رکھا, وأعطى للہ, اور جس نے عطا کیا تو اللہ کے لیے عطا کیا, ومنع للہ, اور اگر روکا یعنی عطا نہیں کیا, روک لیا چیز کو, تو وہ بھی للہ اللہ کے لیے روکا, فقد استکمل الایمان, تو اس نے اپنے ایمان کو تحقیق مکمل کر لیا, کامل کر لیا. تو جو ان چار صفات کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو وہ ایمان کو کامل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. اس زندگی کو ایمانی زندگی کہتے ہیں. ہماری زندگی جو ہے وہ صحیح معنوں میں ایمانی زندگی کہلانے کے قابل کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اندر یہ چار صفات نہیں ہیں. ہمارے اندر ایمان ہے, ہم نے تصدیق کری ہے اللہ تعالی کی توحید کے اوپر, رسالت کے اوپر, فرشتوں کے اوپر, حتیٰ کہ ہم نے آخرت کی بھی تصدیق کر دی ہے. تو ہم ایمان والوں میں شامل تو ہو گئے ہیں, لیکن ہمارا ایمان کامل کب ہوگا؟ جب ہم یہ چار صفات اپنے اندر پیدا کر لیں گے. اللہ کی خاطر دینا بھی, اللہ کی خاطر نہ دینا بھی, اللہ کی خاطر محبت بھی کرنا, اللہ کی خاطر نفرت بھی کرنا. یہ صفات انبیاء علیہ السلام میں تو تھی ہی, لیکن یہ صفات پھر صحابہ کرام نے بھی اپنے اندر پیدا کری تھیں. تو صحابہ کرام کی زندگیوں سے بے شمار مثالیں تمہارے اکابرین بتاتے رہتے ہیں. حب للہ, کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرنا, اس کی مثالیں ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی سے بے شمار ملتی ہیں. اکابرین نے کتابوں کے اندر جا بجا لکھی ہیں. جیسے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان مواخات قائم کری, اور اس مواخات کے اندر صحابہ کرام نے, جو انصار صحابہ تھے, انہوں نے مہاجرین کے اندر اپنا سب کچھ بانٹ دیا, آدھا آدھا کر دیا. حتیٰ کہ کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں, تو انہوں نے اپنی بیویاں بھی آفر کر دیں کہ بھئی آپ جو ہے وہ غیر شادی شدہ ہیں, یا آپ کی بیوی کافرہ تھی, وہ آپ کے ساتھ ہجرت کر کے نہیں آئی, تو اب آپ کو جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے کسی کی ضرورت ہے, تو ہم اپنی بیوی آپ کو طلاق دے دیتے ہیں, آپ اس سے نکاح کر لیں. اس حد تک اپنے مال, اپنے اسباب, ساری چیزیں جو ہے وہ آفر کر دیں. وہ تو ان کا اپنا تھا کہ بھئی کچھ نے شاید لیں, کچھ نے جو ہے وہ کہا کہ نہیں ہمیں آپ بازار کا راستہ دکھا دیں, ہم وہاں پہ جا کر کے ٹریڈنگ کریں گے اور انشاءاللہ اسی سے اللہ تعالیٰ ہمیں نفع دے دے گا. تو محبت اللہ تعالیٰ کی خاطر, اس کی بہترین مثال ہمیں یہاں ملتی ہے. رحماء بینہم, اللہ تعالیٰ صفات بیان کرتے ہیں مومنین کی کہ ایک دوسرے کے ساتھ رحیم اور کریم ہے, کاٹ کھانے کو نہیں دوڑتے ایک دوسرے کو. کہتے ہیں نا دوسروں کی غلطیوں کے اوپر دوربین فٹ کر کے رکھنا کہ جی ذرا ہمیں نظر تو آئے کوئی, یہ کافروں کی صفت ہوتی ہے. اور یہ معاملہ جو ہے وہ کافر مومنین کے ساتھ کرتے ہیں. آج کے دور میں ایک مثال یاد آئی کہ جب اس بڑے ملک کے اندر مسلمانوں کے اوپر خاص حالات آئے تو انہوں نے پھر دوربینیں فٹ کریں. تو ایک ڈاکٹر صاحب تھے, ان کے بارے میں پتہ لگا کہ بڑے لمبے عرصے سے وہاں پہ پریکٹس کر رہے تھے, بہت ہی سکسیسفل ڈاکٹر تھے. اب ان کو کسی طریقے سے نیچے کو گرانا تھا, اتنے سکسیسفل مسلمان اچھے نہیں لگتے, کہیں گڑبڑ نہ کر دیں. تو دوربین فٹ کری تو پتہ لگا کہ $13 کا انہوں نے ٹیکس بچایا تھا ایک سال میں. کوئی 20-25 سال پرانی بات تھی, اس میں انہوں نے $13 کا ٹیکس بچایا تھا. ان کو اسی طرح پکڑ لیا اور یعنی ان کی زندگی جو ہے نا وہ اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی پوری کی پوری. نہیں, واقعات ہوتے رہتے ہیں, پہلے بھی ہوتے تھے, آج بھی ہو رہے ہیں. آج اس کی شکل اور بھی ڈفرنٹ ہو گئی ہے, مختلف شکلوں کے ساتھ اس طرح کی چیزیں. بھائی ایک چیز ہر برتاؤ تو نہیں استعمال کرتے نا, وہ تو ہر دور کے لیے, ہر زمانے کے لیے, ہر حالات کے لیے, ہر بندے کے لیے ایک ڈفرنٹ طریقہ استعمال کرنا ہوتا ہے اس کو اوپر سے نیچے گرانے کے لیے. تو مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں. تو یہ کافروں کی صفت ہے کہ وہ دوربینیں فٹ کر کے رکھتے ہیں اور بیماریاں, کمزوریاں وہ نکال. اب ہر انسان کے اندر کمزوری ہوتی ہے, چاہے کتنا ہی اچھا نیک انسان ہو جائے, کہیں نہ کہیں تو اس نے کچھ نہ کچھ کیا ہوتا ہے. اگر جان بوجھ کے نہ بھی کیا ہو تو بطور انسان اس سے ہو بھی گیا ہوتا ہے, یا کسی اور کی وجہ سے ہو گیا ہوتا ہے. اگر اس نے خود نہ کیا ہو تو بہت ساری ریزنز ہو سکتے ہیں, لیکن جس نے دوربین فٹ کر کے رکھنی ہوتی ہے اس کو تو پھر کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی جب حالات ڈالنے ہوتے ہیں کسی کے اوپر تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو چھوٹ دے دیتے ہیں اور پھر وہ چیز کام کر جاتی ہے, تو وہ نظر آ جاتی ہے. بھئی ہمارے اللہ, ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر ہوا نا اس طرح کا, اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ یہ کام ہو جائے, کیونکہ ان کے درجات بلند کرنے تھے, ان کو وہ مقام دینا تھا جو کہ ادروائز اللہ تعالیٰ نہیں دے رہے تھے, اس طریقے سے دینا تھا. بہرحال کافروں کو استعمال کیا جاتا ہے مومنین کے درجات بڑھانے کے لیے. تو ایمان والے ایک دوسرے کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں رکھتے, وہ رحماء بینہم ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی غلطیوں کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں. تو صحابہ کرام کے اندر یہ صفات تھیں. صحابہ کرام جو ہیں وہ پھر ایک دوسرے کی خدمت بھی کرتے تھے فقط اللہ تعالی کی رضا کے لیے. اگر کسی کے ساتھ بغض رکھتے تھے تو وہ بغض بھی جو ہے وہ اللہ کے رشتے کے ساتھ رکھتے تھے، اللہ کی خاطر بغض رکھتے تھے، ورنہ بغض ان کا اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا. جیسے کہ ایک مشہور مثال حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں تاؤں کے اندر آتی ہے کہ ایک مارکے کے اندر وہ کسی کافر کے سینے کے اوپر سوار ہو چکے تھے اور اس کو قتل کرنے والے تھے کہ اس کافر نے ان کے منہ پہ تھوک دیا. جب تھوک دیا تو وہ ایک دم سے ہٹ گئے اور اس کو کہا کہ جاؤ. تو اس حیران ہوا کہ اب تو آپ کو مجھے اور زیادہ مارنا چاہیے تھا، غصہ بھی آپ کو آ جانا چاہیے تھا، اب آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ پہلے میں تمہیں اللہ کی خاطر مار رہا تھا، اب میرا نفس بھی اس میں شامل ہو گیا، یعنی میرے نفس کا غصہ شامل ہو گیا، اب میں آپ کو کیسے مار سکتا ہوں، اب تو اس کے اندر میرا نفس شامل ہو گیا نا، تو اس وجہ سے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، اب آپ جائیں. تو صرف اللہ کی خاطر دشمنی رکھنا اور جب اس دشمنی کے اندر نفس شامل ہو جائے تو اس دشمنی کو بھی چھوڑ دینا. تو بغض فی اللہ ایمان کی تکمیل کی دوسری شرط. ایمان کی تکمیل کی تیسری شرط اعطا للہ، یعنی کسی کو اگر دینا تو اللہ کی خاطر دینا. انسانی اور عقلی زندگی کے اندر دیا تو جاتا ہے لیکن ریٹرن کے امید کے ساتھ دیا جاتا ہے، ریٹرن کی ڈیمانڈ کے ساتھ دیا جاتا ہے، لیکن ایمانی زندگی کے اندر ریٹرن کی ڈیمانڈ کے ساتھ نہیں دیا جاتا، اس دنیا کے ریٹرن کی ڈیمانڈ کے ساتھ نہیں دیا جاتا، آخرت کے ریٹرن کی ڈیمانڈ کے ساتھ دیا جاتا ہے، ڈیمانڈ نہیں ایکسپیکٹیشن کے ساتھ دیا جاتا ہے. تو ہم نے یہ واقعہ سنا ہی ہے کہ ایک مجاہد جب ایرانی بادشاہ کو مسلمانوں نے شکست دی تھی تو اس کے مال اسباب میں سے اتنا کچھ ملا تھا کہ مسلمان حیران پریشان، اتنی مال و دولت مل گئی، کسی کا دھیان ہی نہیں گیا کہ بادشاہ کا تاج نہیں ملا. پھر ایک مجاہد آتا ہے بہت ہی سادہ سے لباس میں، پھٹا پرانا اس کا پورا کا پورا ٹیکسچر تھا، اس کے ساتھ آتا ہے اور اس نے کپڑے کے اندر ایک چیز کو چھپایا ہوا تھا، اور آ کر کے اس نے جو امیر تھا اس کے حوالے وہ چیز کری اور پلٹا اور جانے لگا. امیر نے جب اس کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو پتہ لگا یہ تو بادشاہ کا تاج تھا جس کے اندر کتنے انمول ہیرے جڑے ہوئے تھے اور کیا کیا چیز نہیں تھی. تو امیر نے اس کو آواز دی کہ اے بندے رکو، تم کم از کم اپنا نام تو بتاتے جاؤ. تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، جس اللہ کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے، یعنی یہ عطا کیا ہے بیت المال میں لا کر کے، اس اللہ کو میرا نام بھی پتا ہے اور میرے باپ کا نام بھی پتا ہے. تو اس کے اندر سے اگر وہ ایک ہیرا بھی نکال لیتا تو اس کی ساری زندگی بہت اچھے انداز میں گزر سکتی تھی، لیکن اس نے ایک چیز بھی اپنے لیے نہیں رکھی اور سارا کا سارا بیت المال میں لا کر کے جمع کرا دیا. تو اس طرح کی مثالیں امت کے اندر بے شمار موجود ہیں، آج بھی اس طرح کی مثالیں انسان رقم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو بہتر جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ان کو بہترین اجر عطا فرمائے گا. تو اعطا للہ و منع للہ، اور اگر نہیں دیا کسی چیز کو، روک لیا کسی چیز کو، تو وہ بھی اپنے نفس کی خاطر نہیں کہ جی میں تو اس بندے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا، میں اس کو کیسے کوئی چیز دے دوں، اس کے تو میرے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے تو اس کو میں کوئی چیز کیسے دے دوں، نہیں، بلکہ اگر میں اس کو چیز دے دوں گا تو یہ اس کے لیے زیادہ نقصان دہ ہوگی، نہ دینا جو ہے وہ اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے. خیر خواہی کا جذبہ، الدین نصیحہ، کہ دین پورا کا پورا سراسر نصیحہ ہے، یعنی خیر خواہی ہے. تو خیر خواہی کے ساتھ ان کا ہر معاملہ ہوتا ہے، دینا بھی خیر خواہی کے ساتھ ہوتا ہے اور نہ دینا بھی خیر خواہی کے ساتھ ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ دوسرے اینڈ کے اوپر جو بندہ ہوتا ہے اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جی یہ تو میرے ساتھ کوئی اپنا پرانا بدلہ نکال رہے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے یہ چیز نہیں دی، میں تو ڈیزرو کرتا تھا. لیکن اس کے دل کے اندر یہی ہوتا ہے کہ بھائی دے دوں گا تو اس کے لیے زیادہ نقصان دہ ہوگا، تو نہ دینا ہی بہتر ہے. تو اس کی بھی مثالیں ہمیں اپنے اکابرین کی زندگیوں سے بہت ساری ملتی ہیں، جیسے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. یہ تو ایک بہت ہی مطلب عام سی مثال ہے صحابہ اکرام کی زندگی سے ہمیں، لیکن ان کی اس چیز کے بارے میں فکر کا ہمیں کم از کم اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا زیادہ فکر رکھتے تھے. کہ علی رضی اللہ عنہ ملنے کے لیے آئے تو عمر رضی اللہ عنہ چراغ کی روشنی میں اپنا کوئی کام کر رہے تھے. تو علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم جو ملنے آئے ہو تو کیا بات کرنی ہے؟ تو یہ بات جو ہے اس کا تعلق امور سلطنت سے ہے یا کوئی ذاتی بات ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ نہیں میں کچھ ذاتی مسئلے کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو عمر تعالیٰ عنہ نے چراغ کو گل کر دیا, بجھا دیا. تو پھر پوچھا کہ بھائی مہمان کے آنے کے اوپر تو چراغ کو جلایا کرتے ہیں, آپ نے چراغ کو بجھا کیوں دیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بھائی یہ چراغ دراصل بیت المال کے پیسے سے جل رہا تھا اور میں کام جو ہے وہ بیت المال کا, میں حکومت کا کام کر رہا تھا. اب تم آئے ہو ذاتی زندگی کے بارے میں بات کرنے کے لیے, تو اس وجہ سے میں حکومت کے پیسے کا چراغ جو ہے وہ نہیں جلا سکتا. تو انہوں نے یعنی روشنی کو جو ہے وہ لے لیا, منع کر دیا روشنی کو کسی سے, لیکن وہ ریزن ان کا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی رضا یعنی خیر خواہی اللہ تعالیٰ کی خاطر. جس سے کہ نصیحہ جو ہے وہ صرف بندوں کے لیے نہیں ہوتی, نصیحہ اللہ کے لیے بھی ہوتی ہے, اور نصیحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہوتی ہے, نصیحہ اور مسلمانوں کے لیے بھی ہوتی ہے, عامۃ المسلمین کے لیے بھی. تو آتا للہ و منع للہ, تو یہ پہچانیں ہوتی ہیں ایمانی زندگی کی. اس ایمانی زندگی کی خاصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے اندر کھوٹ نہیں ہوتا, اس کے اندر نفاق نہیں ہوتا. بندہ جیسا ہوتا ہے ویسا ہی معاملہ کرتا ہے, وہ جھوٹ فریب والا معاملہ نہیں کر رہا ہوتا. یہ جو جھوٹ فریب ہے نا, یہ ایمان کے بالکل منافی ہے. منافقت کے بارے میں فرمایا کہ منافقت اور ایمان ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے, یہ بالکل جمع نہیں ہو سکتے ایک جگہ پر. تو ایمان کی پہچان یہ ہے کہ کھوٹ جو ہے وہ کھرچ کھرچ کر کے بندے کے اندر سے ختم ہو جائے. ایک حدیث کے بارے میں آپ نے پچھلے دنوں سازش سے ہی سنا تھا کہ اس کو ہم نے اس طرح سے سمجھانے کی کوشش کری تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے, مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. مومن سب کچھ ہو سکتا ہے, مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اب اس کے بارے میں دل میں خیال آتا ہے کہ بھئی جھوٹ تو ایک ایسی چیز ہے جس سے کہ بچنا بہت مشکل کام ہے. جھوٹ نہ بولنا یہ بہت مشکل کام ہے. ہمارے حضرت واقعہ سناتے ہیں اپنا ذاتی, کہ شوگر ملز کے اندر مینیجر تھے, کام کرتے تھے, ٹیم لیڈر تھے, مینیجر بن گئے بہت. تو سلوک بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہا تھا, ذکر اذکار کی اسباق مل رہے تھے, اور حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ سے اس وقت تعلق تھا بیعت کا. تو ایک دن حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے بلا کر کے فرمایا کہ تم آج سے یہ اپنے اوپر محنت کرو کہ تمہارے زبان سے جھوٹ نہ نکلے, کہ تمہاری زبان سے جھوٹ نہ نکلے. حضرت فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ بات سن لی اور ہم نے کہا ٹھیک ہے, حضرت کی ہر بات سر آنکھوں کے اوپر, ہم نے تو حضرت کا کہا ماننا ہے. حتیٰ کہ اس طرح بھی ہوتا تھا کہ حضرت جو ذکر کے اسباق دیتے تھے نا, تو یعنی حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ, تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہم ایک ایک سال ایک ایک سبق کے اوپر لگاتے تھے, اس لیے کہ ہمیں اس سے پرواہ ہی نہیں تھی, ہمیں اس بات کی فکر ہی نہیں تھی کہ ہم کون سے والے سبق پر ہیں. ہمیں حضرت کا حکم ماننا تھا, حضرت نے کہا یہ کام کرو, ہم وہ کام کر رہے ہوتے تھے, چاہے کچھ بھی کہنے کرنے کے لیے. تو ہمارے لیے حضرت کا حکم ماننا جو ہے نا وہ آسان ہو گیا تھا ایک دم, ہمیں دوسری چیز کی پرواہ نہیں ہوتی تھی. تو جب حضرت نے ہمیں یہ حکم دے دیا, ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی, نہیں بولیں گے آج سے جھوٹ. حضرت کہتے ہیں کہ لیکن جب ہم نے اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کری نا, تو پتہ لگا کہ یہ بہت مشکل کام تھا, یہ بہت مشکل کام تھا. وہ کیسے؟ وہ ایسے ہی کہ جب آپ جاب پہ ہوتے ہیں تو آپ کو اپنا کام کرنا ہوتا ہے, آپ کو ایک ٹاسک اسائن کیا گیا ہے, اب وہ ٹاسک آپ نے کسی طرح سے پورا کرنا ہے. اور جب آپ ٹیم لیڈر بن گئے یا آپ مینیجر بن گئے, تو اب آپ کو دوسروں سے کام کروانا ہے. اب خود کو موٹیویٹ کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے, اور یہاں پر آپ کو دوسروں کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے. تو کام ایک منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے بہت چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے, جن میں سے جھوٹ بھی ایک چیز ہوتی ہے, لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یا لوگوں کو تھریٹ کرنے کے لیے اس قسم کی بات کرنی ہوتی ہے, اگر تم یہ نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا, اگر یہ نہیں کرو گے. ہمیشہ تو یہی ہوتا نا کہ میں کر دوں گا, یہ بھی تو کہنا ہوتا ہے نا کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو یہ نقصان ہو جائے گا. اب وہ نقصان پتا نہیں سچ ہے جھوٹ ہے, ہوگا نہیں ہوگا, ضروری تو نہیں ہے, لیکن اس کو تو نہیں پتا. تو آپ جو ہے وہ اس قسم کی بات کہتے ہیں. تو اسپیشلی جب آپ اجتماعی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نا, تو اس اجتماعی زندگی کے اندر جھوٹ سے بچنا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. اور جو سیلز والے ہیں ماشاءاللہ ان کو تو پتہ ہی ہوگا اچھی طریقے سے کہ کیا کرنا ہوتا ہے پھر اس کے اندر. تو سچ بولنا آسان کام ہے کمپیریٹولی, ریلیٹولی اسپیکنگ سچ بولنا آسان کام ہے، جھوٹ نہ بولنا یہ آسان کام نہیں ہے، اس لیے کہ جھوٹ نکل جاتا تھا. حضرت نے فرمایا کہ بھئی جھوٹ نکل جاتا تھا، پتہ ہی نہیں لگتا تھا، اور عادتاً بھی انسان کوئی بات کہہ دیتا ہے، تو جب اس کے اوپر محنت کرنی شروع کری تو پتہ لگا کہ کتنا مشکل کام ہے. تو پھر ہم نے سوچا کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہے. اور بہت ساری چیزیں پھر انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں، لیکن پھر اکابرین کی تحریروں کی اور بیانات کی اور تعلیمات کی روشنی میں جب اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کری تو ہمارے تو بھائی یہی سمجھ میں آتا ہے، دوسرے علماء ہم سے یقیناً اختلاف کر سکتے ہیں، ان کا زیادہ بڑا مقام ہے، ہمارے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر جھوٹ سے مراد جو ہے نا وہ انسان کی نیچر کا جھوٹ ہوتا ہے، انسان کی طبیعت کا جھوٹ، جس کو کہ ہماری زبان کے اندر دراصل مکاری کہا جاتا ہے، مکر کہا جاتا ہے، فریب کہا جاتا ہے. یعنی کہ زبان سے ایک چیز جو ہے وہ خلاف واقعہ نکل گئی، یہ انسان سے نکل سکتا ہے، تبا نکل سکتا ہے، ایک مومن سے بھی نکل سکتا ہے، وہ اس کے اوپر توبہ کر لیتا ہے بعد میں، لیکن نکل تو سکتا ہے نا اس کے، لیکن اس کی طبیعت کے اندر جھوٹ نہیں ہوتا، اس کی نیچر کے اندر فریب اور مکاری نہیں ہوتی. باقی چیزیں ہو سکتی ہیں، بزدل ہو سکتا ہے، کمزور ہو سکتا ہے، فلانی چیز ہو سکتی ہے، لیکن مکر نہیں ہو سکتا، فریب نہیں ہو سکتا، دھوکے بازی نہیں ہو سکتی. تو ایمان دراصل وہ منافقت کی پوری ضد ہے. تو ہمارے حضرت نے اس طرح کا ایک بیان جب فرمایا تھا تو اس میں لکھا تھا، فرمایا تھا کہ شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر انسان کوئی حلال مشروب پی رہا ہو اور حلال مشروب پیتے ہوئے وہ نیت یہ کرے کہ میں تو جی وہ شراب پی رہا ہوں، وہ جو ایک مشہور کوئی لیکور ہے، الکوہل ہے، میں تو وہ پی رہا ہوں، تو فقہا نے لکھا ہے کہ اس کو حلال مشروب پینے کے باوجود حرام مشروب پینے کا گناہ ہوگا نیت کی وجہ سے. اور دوسری چیز فرمائی کہ اگر وہ کوئی عورت، کوئی مرد اپنی حلال بیوی کے ساتھ وقت گزار رہا ہے لیکن اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنے کے وقت ذہن کے تصور میں، تخیلات میں اس کے کوئی اور اجنبی عورت ہے جس کے ساتھ اس کا نکاح کا تعلق نہیں ہے، تو وہ وقت تو اپنی بیوی کے ساتھ گزار رہا ہے لیکن اس کو گناہ زنا کا مل رہا ہے، صرف ذہنی تخیل کی وجہ سے، ذہنی امیجنیشن کی وجہ سے زنا کا گناہ مل رہا ہے. تو فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات کی یہاں تک پہنچ ہے کہ انسان کی جیسی نیت ہوگی نا اس کے ساتھ بالکل ویسا ہی معاملہ ہوگا. تو ہم تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محفوظ رکھے اور آپ لوگوں کو بھی بار بار یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ہم اس بہت برے دور کے اندر زندہ ہیں، گمراہی کی انتہا ہو چکی ہے اور گمراہ کرنے کے ذرائع وہ ہر طرف منہ پھاڑے کھلے کھڑے ہوئے ہیں، کچھ پتہ نہیں آپ کب جو ہے وہ کسی کے منہ میں گر جائیں. انتہائی مشکل بن گیا ہے اس وقت سیدھے راستے کو بچلنا، اور یہ گمراہی ہم سمجھتے ہیں کہ جی کافروں کی طرف سے ہی آ سکتی ہے، فاسق فاجر کی طرف سے آ سکتی ہے، شراب اور زنا والی گمراہی ہو سکتی ہے، ایسے گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن گمراہی کی جو الٹیمیٹ فارم ہوتی ہے وہ صرف دنیا داری کی طرف سے نہیں ہوتی، وہ دینداری کی طرف سے ہوتی ہے. بیکاز دین جو ہے وہ دراصل نیکی کا لبادہ اڑا ہوا ہوتا ہے دیندار انسان، اب اس کی طرف سے گمراہی کی طرف بندہ کیسے اٹریکٹ ہوتا ہے اس کا پتہ نہیں لگتا، بہت اچھی نیکی، بہت اچھی دینداری ہو رہی ہوگی لیکن دراصل اندر کوئی اور معاملہ ہو رہا ہوگا، اور یہ چیز آپ کو شروع میں نہیں پتہ لگے گی، لمبا عرصہ بندے کے ساتھ رہیں گے کچھ پتہ نہیں لگے گا، ایک دم سے کوئی چیز ہو جائے گی اور اس کے بعد پتہ لگے گا اچھا یہ تو بس ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا تھا. تو اس طرح کی مثالیں جو ہے نا وہ پہلے تو ہوتی تھیں، ہر دور ہر زمانے میں ہوئی ہیں، لیکن اس دور زمانے میں یہ کثرت کے ساتھ ہوں گی اور ہو رہی ہیں، شروع ہو گئی ہیں بہت کچھ، اور آگے جا کر کے ان کی تعداد بڑھنی ہے، کم نہیں ہونی، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک، جس سے پہلے کے ماں مہدی کے آنے تک، حالات اتنے خراب ہو چکے ہوں گے کہ بس کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، ہم تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کیا حالات ہوں گے. کتابوں کو پڑھ کر کے رونگٹے ضرور کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی ہم ان حالات کو ویژولائز نہیں کر سکتے کہ وہ کیا حالات ہیں. تو اس دور اس کے اندر جو ہے نا انسان کے لیے بچنے کا راستہ کچھ تو ہونا چاہیے نا، تو وہ کیا ہے؟ بچنے کا راستہ وہ یہ ہے, اس کے لیے ہم ایک مثال سے سمجھیں. وہ مثال یہ ہے کہ بھائی آپ جب فاسٹ موونگ ہائی وے کے اوپر گاڑی لے کے پہلی دفعہ نکلتے ہیں نا, تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنی گاڑی کو کیسے بچانا ہے. اتنی تیز رفتار گاڑیاں چل رہی ہیں, کوئی 100 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے چل رہا ہے, کوئی 140 کی سپیڈ سے چل رہا ہے, آپ کو نہیں پتا, آپ کو تو چلانا بھی نہیں آتا, آپ جو ہے وہ نئے نئے نکلے ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں, نکلنے سے پہلے آپ ایک انشورنس پالیسی خرید لیتے ہیں. اب تو حکومتوں نے اس کو کمپلسری کر دیا ہے, تو اب مفتی آزاد نے بھی اس کے اوپر فتویٰ دے دیا ہے جی کمپلسری حکومت کی طرف سے کرنا ہے. تو انشورنس پالیسی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی ٹکر ہو گئی نا تو انشورنس پالیسی ول بیل یو آؤٹ. انشورنس پالیسی, انشورنس کی جو کمپنی ہے اس نے آپ کے نقصان کو پورا کر دینا ہے, اس نے آپ کو بچا لینا ہے, بڑی مصیبت سے آپ بچ جائیں گے, ٹھیک ہے, اگر آپ کی ٹکر ہو بھی گئی تو. تو اس قسم کی سچویشن کے اندر انسان جب نکلتا ہے نا تو اس کو ایک انشورنس پالیسی کی ضرورت پڑتی ہے. اس دور کے اندر اپنے ایمان کی حفاظت, جس طرح سڑک کے اوپر اپنی گاڑی کی حفاظت کے لیے یا اپنے بینک بیلنس کی حفاظت کے لیے آپ انشورنس پالیسی لے کے نکلتے ہیں نا, اسی طرح اس دور کے اندر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں بھی ایک انشورنس پالیسی کی ضرورت ہے. ہم اس انشورنس پالیسی کے بغیر بچ نہیں سکتے, ہم آگے نہیں چل سکتے. یا تو ہم گھر میں بیٹھے رہیں, گھر میں بیٹھیں گے تو مسئلہ ٹکر کا تو نہیں ہوگا لیکن اتنا ضرور ہوگا کہ ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے. منزل تک پہنچنے کے لیے تو سڑک پہ نکالنا پڑے گا, سڑک پہ گاڑی چلائیں گے تو منزل پہ پہنچیں گے نا, گھر میں بیٹھے بیٹھے تو منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. تو اس وجہ سے قدم تو بڑھانا ہے, منزل تک پہنچنے کی کوشش تو کرنی ہے, لیکن راستے میں جو ٹکریں ہونے والی ہیں ان کا کیا کریں بھائی. تو اس کا آسان راستہ ہے کہ انشورنس پالیسی خرید لیں. تو انشورنس پالیسی جو ہے نا وہ دین کے راستے کے اوپر وہ یہ ایمانی زندگی ہی ہے, یعنی منافقت اور کھوٹ سے اپنے آپ کو ہر صورت بچا کے رکھنا. سچ, اخلاص, للہیت, آخرت کے اوپر فوکس اور اللہ تعالیٰ کے کثرت سے ذکر ساتھ ساتھ, یہ چیزیں اگر ساتھ ہوں گی تب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشورڈ ہے, تب انشورنس پالیسی ہمارے پاس ہے. اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں, دیر از نو گارنٹی. آپ کتنا ہی دین کا کام کر لیں, آپ کتنے ہی لوگوں کو راہ ہدایت کے اوپر لے کر کے آ جائیں, سبب بن جائیں راہ ہدایت پہ لانے کا, آپ خود تو نہیں لا سکتے لیکن آپ سبب بن جائیں ہزاروں لاکھوں لوگوں کے راہ ہدایت پہ آنے کا, آپ سبب بن جائیں لوگوں کی خدمت خلق کرنے کا, ان کو مشکلات سے نکالنے کا, آپ دین کا علم پھیلانے والے بن جائیں, بہت کچھ کر جائیں, دیر از نو انشورنس پالیسی. اگر یہ چند چیزیں نہیں ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہماری انشورنس پالیسی ہیں. اور حقیقی ایمانی زندگی دراصل یہی ہے, نفاق سے پاک, جھوٹ سے پاک, سچ. اس میں مکاری نہیں چلتی, اس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں 420. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کو کوٹ کر کے فرماتے ہیں, آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا کہ مرید اگر 420 ہوتا ہے نا تو پیر 840 ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اگر مرید 420 ہوتا ہے تو پیر 840 ہوتا ہے. تو بھائی وہ تو پیر تھے ایسے جو کہ 840 واٹ کے تھے, ان کے پاس اتنی صلاحیتیں تھیں, اتنی عقل تھی. ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ پیر بن کے سورٹ آف بیٹھے ہوئے تو ہیں لیکن عقل وقل کچھ ہے نہیں. تو ہمارا معاملہ تو ایسا ہے کہ بھائی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ہمیں کچھ نہیں پتا, تو ہم 840 والے کی بات نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں بھائی ٹوٹلی کی بات کرو, کامل کی بات کرو. تو ہم خالی یہ کہتے ہیں کہ بھائی مرید اگر 420 ہی کرتا ہے نا تو آج کے تو بیوقوف پیر ہمارے جیسے شیخ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, آتا جاتا کچھ ہے نہیں, لیکن اوپر وہ تو ہے نا, وہ 840 نہیں ہے, جتنا کاملیت ہو سکتی ہے نا وہ کامل ہے, 100% ہے, اور اس سے بڑھ کے کوئی نہیں ہو سکتا. تو پیر کو دھوکہ دینا مشکل کام نہیں ہوتا, وہ بھی 840 ہوں گے مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ, ہر کوئی نہیں ہوتا 840, لیکن اللہ تعالیٰ تو ہے نا, اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں جا سکتا. یہ مکاری, یہ فریب, یہ جھوٹ, آدھی بات بتانا, آدھی نہ بتانا, الٹی بات بتانا, سیدھی نہ بتانا, اور دھوکے دینا, فریب کرنا, بات نہ ماننا, اپنی چلانا, یہ سب بہت, یہ فریب ہے, یہ دھوکے بازی ہے, یہ منافقت ہے. اب ان کے ساتھ ساتھ اگر ہم دین کا خوب کام بھی کر لیں نا, علم کا کر لیں, خدمت کا کر لیں, فلانی چیز کر لیں, فلانی چیز کر لیں, یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. دیر از نو انشورنس ان دس. کچھ پتا نہیں آگے کیا ہونے والا ہے. اور آج کے دور میں تو بھائی ایک بیوقوف آدمی ہوتا ہے نا, میری بیٹی پچھلے دنوں اس نے ایک لطیفہ سنایا تو میں نے کہا نہیں لطیفہ ایسے نہیں تھا, وہ اصل میں نا ذرا اینیکڈوٹس جو ہوتے ہیں نا, دراصل لطیفہ نہیں تھا وہ ایک پروورب تھا. تو اس نے کچھ اس طرح سے کہا کہ جی بیوقوف آدمی جو ہوتا ہے وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے وغیرہ اس طرح. میں نے کہا نہیں بیٹی, صحیح طریقہ جو ہے نا وہ اس بات کو کرنے کا یہ ہے کہ جو عقل مند آدمی ہوتا ہے وہ دوسروں کی غلطی سے سیکھتا ہے اور جو بیوقوف ہوتا ہے نا وہ اپنی غلطی سے سیکھتا ہے. تو ہمیں عقل مندی دکھانی چاہیے کہ ہم زمانے کے حالات کو دیکھ کر کے سمجھ جائیں کہ بھائی یہ مکاری نہیں چلے گی, یہ نہیں چلتی. دنیا کے راستے پہ تو خیر مکاری چلتی رہتی ہے, وہ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پکڑے گا ہی, تو دین کے راستے پہ نہیں چلتی. تو دوسروں کی غلطی سے سیکھ جائیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ جی اپنی غلطی میں مبتلا ہو جائیں. جب خود مبتلا ہو جائیں گے اور دینی گمراہی میں مبتلا ہو جائیں گے پھر تو اس دور میں واپس آنا جو ہے نا وہ تو نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. گئے تو گئے, لمبے ہی گئے پھر. تو ہم اور کچھ نہیں کر سکتے, اخلاص تو پیدا کر سکتے ہیں نا, للہیت سچ. تو جس زندگی کے اوپر نفس کی حکومت ہوتی ہے وہ زندگی جو ہے وہ حیوانی زندگی کہلاتی ہے, جس زندگی کے اوپر عقل کی حکومت ہوتی ہے وہ زندگی انسانی زندگی کہلاتی ہے, لیکن جس زندگی کے اوپر قرآن کی حکومت ہوتی ہے وہ زندگی ایمانی زندگی کہلاتی ہے. یہ آج آخری بات کر کے ختم کرے گا. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں, اور میرا خیال یہ ہے کہ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ شاید یہ میرا فیورٹ موضوع ہے, آپ لوگوں نے بہت سنا ہے اس کے بارے میں مجھ سے. سورہ احزاب, اور سورہ احزاب کے بھی اندر واقعہ احزاب, بہت لمبے لمبے لیکچرز بھی ہوئے اس کے اوپر, بہت ساری باتیں کی. اس کے اندر اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں پورا احزاب کے واقعے کا ذکر کر کے, فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, کہ تحقیق کے تمہارے لیے اللہ کے رسول میں, اور حضرت سے میں نے یہ بات کو ابھی ڈسکس کیا, اور حضرت نے فرمایا لقد کان لکم فی اعمال رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, یعنی اس کی تفسیر میں ای اعمال رسول اللہ, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے, بہترین ماڈل ہے. تو یہ بات تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, تقریروں کے اندر, اخبار کے اندر بھی جی انہوں نے تقریر کری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے, تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی, لیکن ساتھ ساتھ اس کے ساتھ شرط بھی لگا دی, اور وہ شرط کو یوزلی ہم ڈسکس نہیں کرتے بیکاز دین اٹ بیکمس ٹو مچ نا. وہ شرط کیا لگا دی؟ فرمایا اسی ایک جملے کے اندر, فرمایا لمن کانا یرجو اللہ والیوم الاخرہ وذکر اللہ کثیرا, لی من, اس کے لیے اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اس کے لیے ہے, یرجو اللہ, جس نے اللہ تعالی کے لیے امید کری, اللہ تعالی کو پانے کی امید کری, والیوم الاخرہ, اور آخرت کے روز کو پانے کی امید کری, یعنی آخرت کی کامیابی کی امید کری, وذکر اللہ کثیرا, اور اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا. اب اس کے اوپر تھوڑا سا غور کریں, لقد کان لکم فی رسول اللہ کا مطلب کیا؟ ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ شکل میں ہمارے پاس موجود نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جتنی تفصیلات ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی تفصیلات, جیسے کہ حضرت نے اس کی تفسیر مجھے بتائی کہ فی اعمال رسول اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اعمال موجود ہیں وہی تو دین کا علم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرأت کر کے, تلاوت کر کے جو الفاظ بیان فرمائے وہ قرآن بن گیا, تلاوت والا عمل جس کے ساتھ کیا وہ قرآن بن گیا, اور غیر مطلوع بغیر تلاوت کے جو بھی بات فرمائی وہ حدیث بن گئی, جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عادت فرمائی, اعمال عادتن جو کیے, وہ سارا کا سارا سنت بن گیا. دس از آل واٹ دین از, اسی کو دین کا علم کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ, دین کے علم کے اندر سے تم نے جو اپنے لیے ماڈل لینا ہے نا, یہ ماڈل وہی شخص لے سکتا ہے لمن کان یرج اللہ والیوم الاخرہ، کہ جو اپنے فوکس کو، اپنے ڈائریکشن کو اللہ اور آخرت کے اوپر رکھے، یعنی نہ وہ نفسانی زندگی گزار رہا ہو، نہ وہ عقلی انسانی زندگی گزار رہا ہو، بلکہ ایمانی زندگی گزار رہا ہو. اس لیے کہ صرف مومن ہی ہوتا ہے جس کی نظر آخرت کے اوپر ہوتی ہے. اللہ تعالی کے اوپر تو پھر بھی کافر کی نظر ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ کو کافر مانتا ہے، مشرک کافر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کرتا، لیکن آخرت کا انکار کرتا ہے، اور آخرت کے اندر جو جزا اور سزا ہونے والی ہے اس کا انکار کرتا ہے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مشرکین مکہ جیسا مشرک ہو، وہ آخرت کے اندر جزا اور سزا کا انکار کرتا ہے. تو ایمان والا وہی ہوتا ہے جو کہ آخرت کے اندر اجر کی توقع کے اوپر نیک عمل کرتا ہے، اس دنیا کے اجر سے اس کا واسطہ نہیں ہوتا. اس دنیا میں کوئی اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے، اس دنیا میں کوئی اس کو ذلیل کر رہا ہے، اس دنیا میں کوئی اس کو اکنالج کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اس کا اس سے واسطہ نہیں ہوتا. وہ سچ کام کر رہا ہوتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ جانتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا نہیں کہہ رہا. انسانوں کو میں دھوکہ دے سکتا ہوں، اللہ کو میں دھوکہ نہیں دے سکتا. اور وہ اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کثرت سے ذکر کرنا یہ ایک مستقل موضوع ہے، لیکن چند الفاظ کے اندر بس یہ سن لیں کہ اس کے مختلف انداز ہیں اس کو ایکسپلین کرنے کے، لیکن جو ایک انداز ہر انسان کی زندگی کے اوپر اپلائی ہوتا ہے نا، چاہے وہ نقشبندی سلسلے میں بیعت ہو یا نہ ہو، چاہے اس کا تعلق جو ہے وہ علماء کے ساتھ ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھنا، جو چیز ہو رہی ہے اس کا فاعل حقیقی اللہ کو ماننا، جو چیز ہو رہی ہے اس کا فاعل حقیقی اللہ کو ماننا. نحف کے طلباء کے لیے اگین ایک اجرا والا معاملہ، کہ جب ہم نے پڑھایا تھا کہ یہ فاعل کیا چیز ہوتی ہے، تو اس کی تعریف کے اندر یہ بات سمجھائی تھی کہ دنیا کے اندر یا مافیا کے اندر یا دنیا کے علاوہ کوئی بھی چیز ہو، کوئی عمل عامل کے بغیر نہیں ہو سکتا. ہر چیز کا کوئی فاعل ہوتا ہے، معلوم ہو تو وہ فعل معروف کہلاتا ہے، اور اگر معلوم نہیں ہو تو فعل مجھول کہلاتا ہے. لیکن فعل مجھول کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو کرنے والا کوئی نہیں تھا، فعل مجھول کا مطلب نہیں ہے کہ اس فعل کو کرنے والا کوئی نہیں ہے، کرنے والا تو ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا. دیٹس واٹ اٹ از، دس از واٹ فعل مجھول از. تو ہر عمل کا کوئی عامل ہوتا ہے، ہر فعل کا کوئی فاعل ہوتا ہے. اگر مخلوق کے اندر نظر آ رہا ہے تو اچھی بات ہے، اگر مخلوق میں سے نظر نہیں آ رہا تو خالق تو ہے نا، فاعل حقیقی تو ہے نا. یہ بات سمجھنا ایک کنڈر گارڈن لیول کی بات نظر آتی ہے، لیکن اگر اپنی زندگی کے اندر اپلائی کرنا شروع کر دیں نا، ہم سب فیل، بالکل فیل ہو جاتے ہیں اس کے اوپر. عام حالات کے اندر تو آسان ہوتا ہے، ہاں جی اللہ 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 اللہ، لیکن جب ذرا اونچ نیچ ہو جائے، معاملہ خراب ہو جائے، کچھ چیز اپنی ایکسپیکٹیشن کے خلاف ہو جائے، ادھر ہی اللہ تعالیٰ بھول جاتا ہے، ادھر ہی اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ ختم، اور فوکس مخلوق کے اوپر، فوکس حالات کے اوپر. تو ایمانی زندگی وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ یاد رہتا ہے، اور انسان کے اعمال جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی خاطر اور قیامت کے دن کی خاطر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بات کی سمجھ عطا فرمائے، اور اپنی زندگی کے اندر آسانیوں کے ساتھ ایمانی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنی گمراہیاں، بربادیاں، پریشانیاں، مصیبتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے. فآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس مختصر دعا کر لیں. سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ہے کریم اقام تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت کے خزینے بنا. اے اللہ ہمارے انگ انگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنے ذکر کو جاری فرما. اے اللہ اپنی محبت کو پیدا فرما. اے اللہ ہم آپ سے محبت کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پا رہے. اے اللہ محبت کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا. اے اللہ نفس پرستی کا شکار ہیں. اے اللہ نفس پرستی کے اندر تو اپنی نفس کے علاوہ کسی اور سے محبت کرنے کا سلیقہ ہی نہیں معلوم ہوتا. اے اللہ اسی وجہ سے اس دور کے اندر ہمیں محبت کرنا آتا نہیں. اے اللہ ہمیں تو انسانوں سے محبت کرنا نہیں آتا. اے اللہ ہم تو انسانوں سے محبت نہیں کر پاتے. اے اللہ ہم انسانوں کے پروردگار آپ سے کیسے محبت کریں. اے اللہ ہمارے لیے آپ سے محبت کرنا ایک اچھوبا ایک اے اللہ بہت ہی مشکل بات بن گئی ہے. اے اللہ ایک اچھمبا بن گیا ہے. اے اللہ لیکن آپ کے لیے ہمیں محبت کرنا سکھا دینا بہت آسان کام ہے. اے اللہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو ہمارے گناہ رکاوٹ ہیں، اے اللہ جو ہماری نفس پرستی رکاوٹ ہے، اے اللہ جو اپنے خواہشات کی پیروی رکاوٹ ہے، اے اللہ اس رکاوٹ کو آپ مہربانی فرما کے ہمارے درمیان سے دور فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے لیے آپ سے محبت کرنا بہت مشکل ہے لیکن اے اللہ آپ تو محبت کرنے والے ہیں. اے اللہ آپ نے تو اپنی صفاتی ناموں کے اندر الودود ایک نام رکھا یعنی محبت کرنے والا. اے اللہ یہ تو آپ کی صفت ہے. اے اللہ آپ اپنی صفات کے اوپر بہت فخر کرنے والے ہیں. اے اللہ آپ اپنی صفت کو استعمال کر کے اے اللہ ہم کمزوروں کے اوپر مہربانی فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں بھی اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیجئے. اے اللہ اپنے مقبوض بندوں کی صف سے نکال کر کے اے اللہ اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیجئے. اے اللہ یہ ہماری اپنے نفس کی مکاری ہوتی ہے. اے اللہ ہمارے اپنے نفس کی خواہشات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اے اللہ یقیناً ہم گناہگاروں کی صف میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں. اے اللہ کسی نے ہمیں مجبور نہیں کیا ہوتا گناہ کرنے کے اوپر لیکن اے اللہ ہم اپنی خواہش سے گناہ کر رہے ہوتے ہیں. اے اللہ اس خواہشات میں کی زندگی کے اندر پڑے رہنے سے ہمیں نکال لیجئے. اے اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرما دیجئے. اے اللہ نیک بننا آسان فرما دیجئے. اے اللہ نیکی کے اوپر قائم دائم رہنا آسان فرما دیجئے. اے اللہ استقامت عطا فرما. اے اللہ نیکی کے اوپر ثابت قدمی عطا فرما. اے اللہ گناہوں سے نفرت عطا فرما. اے اللہ ہر قسم کے ظاہری باطنی گناہوں سے نجات عطا فرما. اے اللہ اپنی محبت کی ایک نگاہ ڈال کر کے ہمیں ہمارے گناہوں کو ہم سے دھو فرما. اے اللہ ہم سے دور فرما. اے اللہ نیک بننا چاہتے ہیں بن نہیں پا رہے. اے اللہ ہمارے لیے مشکل ہے آپ کے لیے بنا دینا آسان ہے. اے اللہ آپ ہمیں نیک بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے لیے گناہوں کو چھوڑنا آسان فرما دیجئے. اے اللہ نیک محفلوں کا حصہ بنا دیجئے. اے اللہ نیک بزرگوں سے فائدہ اٹھانا اے اللہ ہمارے لیے ممکن بنا دیجئے. اے اللہ ان کی دعاؤں کے اندر ہمیں شامل فرما دیجئے. اے اللہ ہماری دعاؤں میں ہمارے بڑوں کو حصہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے. اے اللہ زندگی گزارنا ہمارے لیے بہت مشکل بن رہا ہے اور اے اللہ اس کی وجہ جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے نہیں کر رہے. اے اللہ آپ جانتے ہیں زندگی کی مشکلات کو کیسے حل کرنا ہے. اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ زندگی کے اندر ہمیں کیسے لے کے چلنا ہے. اے اللہ لیکن آپ نے یہ اختیار ہمیں دیا کہ تم چاہو تو اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو اور چاہو تو تم خود اپنے نفس کے حوالے ہو جاؤ. تم خود نفس پرستی کے اور شیطان کے حوالے ہو جاؤ. اے اللہ ہم نے اختیاری طور پر نفس کو اور شیطان کو پسند کیا ہے. اے اللہ اب وہ لوگ تو ہماری زندگی کو آسان نہیں بنا سکتے. اے اللہ وہ تو ہمارے دشمن ہیں اور اے اللہ شیطان نے تو ہماری دشمنی کے اوپر قسمیں کھائی ہیں. اے اللہ وہ تو ہمارے بڑے جد امجد آدم علیہ السلام سے حسد کی وجہ سے اے اللہ اولاد آدم کے ساتھ دشمنی کا ارادہ کر کے رکھا ہوا ہے. اے اللہ وہ تو ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے اور اے اللہ کامل بربادی کی طرف ہمیں دھکیلنا چاہتا ہے. اے اللہ اس کے حوالے اگر ہم اپنے آپ کو کریں گے تو کہاں ہماری زندگی میں سکون آئے گا، کہاں ہماری زندگی کے اندر اطمینان آئے گا. اے اللہ اسی وجہ سے ہم زندگی سے پریشان ہیں. اے اللہ مایوسی کا شکار ہوئے چلے جا رہے ہیں اور حتیٰ کہ اے اللہ ہم سے کتنے جو ہیں وہ مایوسی کے انتہائی اقدام تک پہنچ جاتے ہیں. اے اللہ آسان راستہ آپ نے ہمیں دیا کہ ہم اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے حوالے کر دیں. ہمارا پروردگار ہمیں لے کے چلے گا اور اے اللہ ہمیں اپنے منطقی انجام، اے اللہ ہمارے صحیح مقام یعنی جنت تک ہمیں پہنچا دے گا. اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے آپ کو صحیح معنوں میں آپ کے حوالے کر دیں. اے اللہ جیسا کہ آپ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائی، اے اللہ اس دین کے مطابق ویسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ آسانیوں والا معاملہ فرما. اے اللہ مشکلات سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما. اے اللہ جنہوں نے اس کا انتظام انصراف کیا، اے اللہ ان سے اس کو بہترین انداز میں قبول فرما. اے اللہ ان کو ان کے لیے اے اللہ اپنے قرب کا ذریعہ بنا، اے اللہ اپنے مقربین بندوں میں ان کو شامل فرما، اے اللہ ہم سب کے لیے نیک بننا آسان فرما، اے اللہ جنہوں نے بھی ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ان کو ان دعاؤں میں حصہ عطا فرما، اے اللہ جن کے ہمارے اوپر حقوق آتے ہیں اے اللہ ان دعاؤں میں حصہ عطا فرما کر کے ان کے حقوق کو ہمارے اوپر سے پورا فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے کاروباروں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ جو ہمارے عزیز و اقارب دوست رشتہ دار فوت ہو چکے اے اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں حصہ عطا فرما، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت ہو چکی ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔